نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. معزز مشائخ و علماء کرام اور جملہ خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ و طالبات اور دنیا بھر کے سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج برطانیہ میں لندن کے منہاج القرآن کے عظیم الشان مرکز پر گوشہ درود کی سالانہ کانفرنس میں یا سالانہ اجتماع میں حاضر ہیں، اور کثیر تعداد میں مرد حضرات اور خواتین، ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی شریک ہیں. یہ آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی، یہ قرآن مجید کی وہ مبارک آیت ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے اور سلام پڑھنے کو فرض قرار دیتی ہے. یہ پہلی بات ذہن نشین کرنے والی. اس آیت کریمہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا فرض قرار دے دیا گیا، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھنا، یہ بھی شرعاً حکم قرآنی کے ساتھ فرض قرار دے دیا گیا. سو اس امر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا بھی فرض ہے اور آپ کی ذات اقدس پر سلام پڑھنا اور سلام بھیجنا بھی فرض ہے. آج ہم ایک نقطے پر بات کریں گے، وہ میں ابتداءً عرض کر دوں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کی بنیاد درود و سلام کی فضیلت پر مبنی چند احادیث نبوی اور احادیث صحیحہ کے بیان پر قائم کرتا ہوں. نقطہ جس پہ ہم گفتگو کریں گے آج ایک ہی نقطہ ہے، اور اس کے دو تین پہلو، وہ انشاءاللہ تعالی ان کی تشریح کروں گا. نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں جب حکم دیا تو اس حکم کی ترتیب میں، امر کی ترتیب میں، صلات یعنی درود پہلے ہے اور سلام پڑھنا بعد میں ہے. اب آپ غور کریں اس آیت کریمہ کے آخری حصے پر، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھو. اس کا حق ادا کرو. تو آپ نے دیکھا کہ درود پڑھنے کا حکم پہلے آیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنے اور سلام پڑھنے کا حکم بعد میں ہے. یہ اس آیت کریمہ کے اندر جو امر ہے اس کے الفاظ کی ترتیب یہ ہے. اب اللہ رب العزت نے جب اس حکم کو عملی شکل دی ہمارے لیے سب سے اعلیٰ مقام پر، سب سے اعلیٰ عمل میں، سب سے اعلیٰ عبادت میں، جب یہ دونوں احکام جمع کیے برائے عمل نماز میں، تو نماز میں ترتیب بدل دی عملاً، اس میں سلام آقا علیہ السلام پر بھیجنا پہلے لایا گیا اور آقا علیہ السلام پہ درود پڑھنا بعد میں کر دیا گیا. جب آپ تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید میں آیہ کریمہ کے اندر صلات یعنی درود پہلے پڑھنے کا حکم تھا، جبکہ نماز میں پہلے سلام پڑھایا گیا آقا علیہ السلام پر. اور آیہ کریمہ میں سلام کا حکم بعد میں تھا صلات سے، اور نماز کے اندر صلات کو بعد میں رکھا گیا کلمہ شہادت کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے دو تین اہم گوشے ہیں جس پہ میں روشنی ڈالوں گا، مگر میں ابتدا آج کی گفتگو کی جیسا کہ میں نے عرض کیا چند احادیث مبارکہ جو احادیث صحیحہ ہیں ان کے بیان پر رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ سادہ طریقے سے درود اور سلام کی فضیلت اور اہمیت سمجھ میں آ جائے، اور پھر ہم آگے اس موضوع کے باقی ریلیونٹ حصوں کی طرف بڑھ جائیں گے. دیکھیے، سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے کی، اور اس نقطے کا ذکر میں نے بارہا اپنے خطابات میں کیا ہے. سب سے بڑی فضیلت، یا یوں کہیے کہ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی، کہ یہ وہ واحد عبادت ہے اور واحد عمل ہے جس کے کرنے کا حکم تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دیا ہے، مگر حکم دینے سے پہلے اللہ رب العزت خود اس عمل کو بجا لاتے ہیں. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اور اللہ جل مجدہ کے ساتھ اس کے تمام فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں درود پڑھنے میں. تو درود و سلام کی فضیلت کے باب میں سب سے اہم ترین نقطہ تو یہ ہے، اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت خود انجام دیتا ہے، خود کرتا ہے. اس عمل کو اللہ رب العزت نے اپنی سنت مبارکہ بنایا ہے، اور اس سنت مبارکہ اور اس عمل کی انجام دہی میں تمام ملائکہ کو اپنے ساتھ شریک فرمایا ہے. عملاً یہ کام کر کے پھر اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ تم بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو اور سلام پڑھا کرو. یہ تو درود و سلام کی قرآنی فضیلتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفا فضیلت ہے. کوئی اور عمل، کوئی اور عبادت اس جہت سے، اس نسبت سے درود پاک کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی عبادت نہیں کر سکتی. اس لیے تحریک منہاج القرآن نے وہ نمایاں کام خدمت دین کے باب میں اور امت مسلمہ میں نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنے کے باب میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی اتباع، اس میں لوگوں کو مزید تقویت، قوت، استحکام دینے کے باب میں، اور اس امت میں خیرات اور حسنات اور اعمال خیر اور عبادات کو اور اخلاق حسنہ کو اور دین کی تعلیمات کو فروغ دینے کے باب میں، جو بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑے عظیم الشان پوری دنیا میں، ان میں یہ منفرد کام ہے جو گوشہ درود قائم کیا ہے تحریک مناج القرآن نے اپنے مرکز پر، اور پھر اس گوشہ درود کے ساتھ پوری دنیا کے ممالک میں جتنے مراکز ہیں اور وابستگان کے جتنے لاکھوں کے حساب سے، ملینز کے حساب سے خاندان اور گھرانے ہیں، ان کو جوڑ دیا ہے کہ شرق سے غرب تک اس تحریک کے وابستہ لوگ اپنے گھروں میں بھی اور اپنے مراکز میں بھی، مساجد میں بھی، اور مختلف جگہیں کرائے پہ لے کے وہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تسلسل کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کے عمل میں کائناتی سطح پر شریک ہو گئے. اب کیوں ترغیب دیتے ہیں ہم آپ کو، رفقا کو، اراکین کو، وابستگان کو، جمیع مسلمانان عالم کو، آقا علیہ السلام کے سب غلاموں کو، عاشقوں کو، آقا علیہ السلام کی امت کے ہر فرد کو، کیوں تلقین کرتا ہوں میں، کیوں ترغیب دیتا ہوں، اور تحریک کیوں ترغیب دیتی ہے، یہ مشن کیوں ان کو تلقین کرتا ہے کہ کثرت کے ساتھ ہمہ وقت آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے عمل کو اپناؤ اور اس کے حلقات بناؤ اور اس کی محفلیں سجاؤ؟ اس لیے کہ یہاں ایک حدیث صحیح ہے جسے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اپنی سند کے ساتھ، اسے امام ترمذی نے روایت کیا جامع میں اپنی سند کے ساتھ، اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اپنی سند کے ساتھ، اور اس کی تصحیح کی، حدیث کو صحیح کہا، اور امام ترمذی نے، جامع ترمذی نے کہا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح کے درجے کی ہے، یعنی اس کے کئی طرق ہیں اور بعض طریقوں سے حدیث حسن ہے اور بعض طرق سے یہ حدیث صحیح ہے. کتنا اعلیٰ درجہ صحت حاصل ہے اس حدیث نبوی کو اپنی سند کے لحاظ سے. تو اس حدیث میں جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، اس کو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو روایت کیا جو میں ابھی پڑھوں گا، مگر علاوہ ان کے یہ حدیث دیگر طرق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور اسے محمد بن یحییٰ بن حبان عن ابیہ اس طریق سے بھی روایت کیا، اور اسے حضرت ایوب بن بشیر نے بھی روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن حبان کی روایت کے ساتھ. تو کئی صحابہ نے روایت کیا اس حدیث کو، اور یہ واقعہ ان مختلف طرق کو سامنے رکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زائد صحابہ کے ساتھ پیش آیا، اور یہی مکالمہ آقا علیہ السلام اور صحابی کے مابین ایک سے زائد صحابہ کے مابین ہوا. یعنی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بھی یہ بیان کرتے ہیں جو میں ابھی پڑھوں گا اس حدیث کی روایت میں، اور بعض طرق کے لحاظ سے حضرت ایوب بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف بھی منسوب ہے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، انہوں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا اور آقا علیہ السلام نے جواب دیا، اور دیگر صحابہ نے بھی اس کو روایت کیا. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ رات جب چوتھائی، یا ایک حدیث میں ایک روایت کے مطابق دو تہائی حصہ گزر جاتا، تو اٹھتے اور اٹھاتے اور لوگوں سے کہتے کہ لوگوں اٹھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کا وقت آ گیا، اور کلمات قرآن مجید کے ارشاد فرماتے، قیامت کی یاد دلا دے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ایک رات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر پہلے بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں. اب اس حدیث کی شرح میں میں ایک خاص بات بتاؤں گا حدیث کے بیان کے اختتام پر. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں میرا معمول ہے، میں آپ کے ساتھ پہلے بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں آپ پر. اب آج آپ سے پوچھ رہا ہوں، فکم آج آلو لک من صلاتی، کہ میں اپنی دعا میں کتنا حصہ آپ کے درود کو دوں. اب لفظ آیا ہے فکم اج آلو لک من صلاتی، یہاں ایک ابہام ہے جس کو دور کر رہا ہوں شرح کرتے ہوئے. معنی یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کتنا حصہ مقرر کر دوں اپنی صلات میں سے. یہاں صلات علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا، اور علامہ ابن تیمیہ کے اس قول کو نقل کیا علامہ ابن القیم نے جلاء الافہام میں، انہوں نے نقل کیا اس کو کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہاں فکم اجعل لک من صلاتی کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے وضاحت کی کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو جیسے آپ اٹھنے کا حکم فرماتے ہیں تو میں اٹھ کر بہت دیر تک کثرت کے ساتھ اپنے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور. وہ کہتے ہیں کہ فکان لعبی بن کعب بن دعا یدعو بہ لنفسہ، وہ اپنی ذات کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے جیسے لوگ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے طلب رضا کرتے ہیں، طلب قربت کرتے ہیں، طلب معرفت کرتے ہیں، بخشش کے لیے اللہ سے طلب کرتے ہیں، الغرض دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں کے طالب ہوتے ہیں. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور کافی وقت دعا میں صرف کرتا ہوں. اب پوچھ رہے ہیں کہ اپنی دعا میں جو میں اللہ کے حضور کرتا ہوں اور اپنی حاجتیں مانگتا ہوں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں مانگتا ہوں، اللہ سے اس کی قربتیں مانگتا ہوں، اس کی رضا اور عطا مانگتا ہوں، بیماری ہو تو اس سے شفا مانگتا ہوں، جو دعائیں کرتا ہوں اللہ کے حضور اور بہت وقت صرف کرتا ہوں، اس میں سے کتنا وقت میں مختص کر دوں آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے. یہ ان کے سوال کا اصل مقصد تھا. آقا علیہ السلام نے جواب میں کہا قال ما شئت، ابی جتنا تیرا جی چاہے مجھ پہ، اس میں سے اپنی دعاؤں کے لیے جو تو نے اوقات مقرر کر رکھے ہیں اس میں سے جتنی دیر چاہو مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو، یعنی میرے مجھ پر درود پڑھنے کو اپنی دعاؤں میں شامل کیا کرو، جتنا وقت چاہو میرے درود کو دو. قلت الربع، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں دعا کے لیے مقرر کیے گئے وقت کا چوتھائی حصہ صرف آپ پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں کافی ہے؟ الربع، ایک چوتھائی حصہ صرف درود پڑھوں، بقایا وقت جو ہے اس کے لیے میں اللہ کے حضور التجا کر لیا کروں، دعائیں کروں. قال ما شئت وان زدت فهو خیر، آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری مرضی، جتنا چاہے پڑھ لے، لیکن اگر تو اس چوتھائی سے زیادہ کر لے میرے درود کا وقت تو اس میں خیر ہوگی، بہتری ہوگی. یعنی اللہ سے جو دعا کرتے ہو، مانگتے ہو، اس مانگنے میں چوتھائی سے زیادہ وقت صرف مجھ پہ درود پڑھنے پہ لگا لو. قلت النصف یا رسول اللہ، پھر میں پورا وقت جو دعا کے لیے میرا مقرر ہے اس کو آدھا آدھا کر لوں، آدھا حصہ صرف درود پاک پڑھتا رہوں اس دعا میں یا دعا کے لیے مقرر کیے گئے وقت میں، اور آدھا حصہ اللہ کے حضور دعائیں کر لیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ما شئت وان زدت فهو خیر. آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا جیسے تو چاہے، لیکن اس سے زیادہ، آدھے حصے سے بھی زیادہ وقت اگر میرے درود پہ صرف کرو تو اس میں اور خیر ہوگی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت الثلثین، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ٹوٹل جو وقت مقرر کیا ہے دعا کا اس میں دو تہائی حصہ یعنی 66% ٹوٹل ٹائم کا 66% میں صرف آپ پر درود پاک کے لیے مختص کر دیتا ہوں، اور ایک تہائی جسٹ 1/3 آف ٹوٹل ٹائم یہ میں دعا کر لیا کروں گا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ما شئت وان زدت فهو خیر، جو تو چاہے کر لے، لیکن اگر دو تہائی سے بھی زیادہ حصہ مجھ پر درود پڑھنے پہ صرف کر دے تو اس میں بہتری ہوگی. جب ہر ایک سوال کے جواب میں اور درود پاک کے لیے مقرر کیے گئے وقت کے ہر پیمانے کے جواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اور زیادہ کرو تو بہتر ہوگا، تو اس پر چوتھی مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے قال اجعل لک صلاتی کلہا، یا رسول اللہ آج سے میں یہ کروں گا اور میں نے عہد کر لیا کہ میں ایک سیکنڈ اور ایک منٹ بھی وہ سارا وقت جو دعا کے لیے مختص کر رکھا تھا دعا نہیں کروں گا، اپنے لیے اب کچھ نہیں طلب کروں گا، سارا کا سارا وقت آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا، پورا وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں گا اور علاوہ اس کے کچھ طلب نہیں کروں گا اللہ سے، تو دعا کا سارا وقت آپ کے درود کی نظر کرتا ہوں. جب یہ عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک. ابی بن کعب اگر ایسا کر لو کہ سارا وقت مجھ پہ درود ہی پڑھتے رہو تو تمہارے سارے کام بھی ہو جائیں گے، جو جو چاہو گے وہ ہو جائے گا، اور جتنے گناہ ہوں گے وہ بھی سارے معاف کر دیے جائیں گے. یعنی جو کچھ دنیا سے تمہیں چاہیے وہ بھی مل جائے گا، اور جو کچھ آخرت میں چاہیے وہ بھی عطا ہو جائے گا. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا، یعنی دعا پر آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کے درود کو ترجیح دے دی، اور یہ حکم ہو گیا آقا علیہ السلام کا فضیلت کے باب میں. یہ وہ حدیث ہے، حدیث صحیح، جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی. اسی طرح ایک اور یہی حدیث جو ہے وہ روایت ہوئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور اس حدیث کو جو میں، یہی حدیث کا دوسرا مضمون ہے، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں روایت کیا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی، اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے کہا، اور اس شخص نے کہا کا اشارہ محمد بن یحییٰ بن حبان کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت ایوب بن بشیر تھے، ان سے آقا علیہ السلام کی گفتگو یوں ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان جعلت صلاتی کلہا صلاتن علیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ پسند فرماتے ہیں اور کیا حکم فرماتے ہیں مجھے اگر میں اپنی ساری دعا کا وقت صرف آپ کے درود پاک پر مختص کر دوں اور وقف کر لوں، اور اپنے لیے کوئی شے مانگنے کا وقت نہ چھوڑوں، سارا وقت جو دعا کا تھا اس میں آپ پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں، تو یا آقا آپ کیا فرماتے ہیں اس باب میں؟ تو اس کے جواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ما ہمک من امر دنیا کا و آخرتک. کہ اے ابی اگر تو اپنی دعاؤں کا سارا وقت میرے درود پر صرف کر دے اور مجھ پہ درود ہی پڑھتا رہے تو جو جو اغراض، مرادیں، آرزوئیں، تمنائیں، التجائیں اور دعائیں، جو جو کچھ تمہارے دل و دماغ میں تھی، دنیا سے ریلیٹڈ بھی اور آخرت سے متعلق بھی، اللہ پاک تمہارے مانگے بغیر فقط میرے درود کے تصدق سے پوری کر دے گا. مجھ پر درود پڑھنے کے وسیلے سے از خود اللہ پاک سب کچھ عطا کر دے گا جو تمہارے دل میں تھا، تمہارے دماغ میں تھا، اور جو کچھ تمہاری حاجت اور ضرورت تھی. یہ دوسری روایت کے الفاظ ہے، من امر دنیا کا و آخرتک، کہ دنیا اور آخرت کے جتنے امور اور حاجات ہیں تمہاری، وہ صرف میرے درود پاک کے وسیلہ سے اور واسطہ سے اللہ پوری کر دے گا. اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے، یہاں تو یہ مضمون تھا کہ ساری دعا کا وقت ہی آقا علیہ السلام کے درود کو وقف کر دیا گیا، اور اس پر آقا علیہ السلام خوش ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے وہ دعا، اب اس میں ایک نقطہ قابل توجہ ہے، اگر ہم خود دعا کرتے اور کریں تو اس میں قطعیت نہیں ہے کہ جو کچھ ہم جس طرح مانگ رہے ہیں وہی کچھ اور اسی طرح پورا ہو جائے گا. اللہ رب العزت مالک ہے، اس کی مرضی، چاہے تو جس طرح جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ اسی طرح عطا کر دے، چاہے تو اسی طرح ہمارے حق میں خیر نہ سمجھے تو دعاؤں کو آخرت کے لیے اجر بنا کے محفوظ رکھ لے. تو یعنی ان کے من و ان قبول ہونے کی گارنٹی نہیں ہے اگر ہم دعا مانگیں. اور اس حدیث ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کے برعکس دعا مانگنے کی بجائے دعا کا سارا وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک پر وقف کر دیں تو اس میں قبولیت کی آقا علیہ السلام نے گارنٹی دے دی ہے. فرمایا پھر جب تو اپنے لیے مانگنا چھوڑ دے گا اور سارا وقت مجھ پر درود پڑھنے کی نظر کر دے گا تو رب کریم پھر تمہارے کاموں کا کرنا از خود اپنے ذمے لے لے گا، تمہاری حاجات کو پورا کر دے گا. یہ اس کے اندر ایک لطیف بات ہے. اب ایک اور حدیث ہے، یہاں تھا کہ سارا کا سارا وقت جو درود پاک پڑھنے کے لیے صحابہ نے یا بعض صحابہ نے مقرر کیا تھا وہ سارا وقت حضور علیہ السلام کے درود پاک کی نظر کر دیا گیا، تو اس کا صلہ یہ ملا کہ ساری حاجات کے قبول ہونے کی گارنٹی ہو گئی. اب یہاں دوسری حدیث ہے، اس کا تعلق بھی دعا کے ساتھ ہے، درود اور دعا کے ساتھ. اس کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا ہے جامع ترمذی میں، حدیث نمبر 486 ہے، اور یہ حدیث سیدنا عمر بن الخطاب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو سنو، جو دعائیں تم کرتے ہو، ہر دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی، موقوف ہو جاتی، لٹک جاتی. ہر دعا اوپر اٹھ کر زمین اور آسمان کے درمیان رک جاتی. ولا یصعد منہ شیء، اور اس دعا میں سے کچھ چھوٹا سا حصہ اور جز بھی اپنی قبولیت کے لیے اوپر آسمانوں پر نہیں جاتا. پوری کی پوری دعا، پورا کا پورا پیکج، ساری کی ساری دعا آسمان اور زمین کے درمیان رک جاتی، سسپینڈ ہو جاتی، اور اس کا کوئی ایک پارٹ بھی اوپر نہیں جاتا. حتی یصلی علی نبیک، اس وقت تک دعا کا معمولی سا حصہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھا کے بھیجا جاتا جب تک اللہ کے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لیا جائے. جب اس دعا کے ساتھ آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو تب وہ دعا اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے، ورنہ اللہ کے حضور پیش کیے جانے سے ہر دعا کو روک دیا جاتا ہے زمین آسمان کے درمیان. اب اس حدیث نبوی سے جو بات معلوم ہوئی، اس حدیث کو جیسے میں نے بتایا امام ترمذی نے روایت کیا اور امام سخاوی نے آگے اس حدیث کے حکم کو مرفوع میں شامل فرمایا القول البدی میں. امام اسحاق بن راہوے اور امام واحدی اور دیگر آئمہ حدیث نے اسے مرفوع کے حکم میں بیان کیا، اور اسی مضمون کی حدیث سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے بھی مروی. اب یہاں ایک نقطہ توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ جو ہماری دعائیں ہم کہتے ہیں کہ قبول ہو گئیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا جا پہنچی، تو ثابت ہوا کہ کوئی دعا اپنے زور سے بارگاہ الوہیت میں نہیں پہنچتی، کوئی دعا ہمارے مانگنے کے زور سے، خواہ کتنے خشوع و خضوع سے مانگے، کتنی گریہ و زاری سے مانگے، کتنے تذلل کے ساتھ مانگے، کتنی شان بندگی کے ساتھ جھک کر مانگیں، جتنی احضار نیت اور اخلاص کے ساتھ مانگیں، ہماری نیت، ہمارے اخلاص اور ہماری بندگی اور ہمارے خشوع و خضوع کے زور سے کوئی دعا اللہ کے حضور اس کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، اور نہ کوئی دعا اپنے کلمات کے زور سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. ہر دعا زمین اور آسمان کے درمیان روک لی جاتی ہے. تو جو بھی دعا اپنی قبولیت کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، وہ صرف آقا علیہ السلام پر درود پاک کے صدقے سے پہنچتی ہے، درود پاک کے توسل سے پہنچتی ہے. جب ہم دعا کے شروع میں اور آخر میں آقا علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں، تو وہ درود اپنی طاقت کے ساتھ دعا کو بھی اپنے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، چونکہ درود بھی ایک دعا ہے، بڑی توجہ سے اس نقطے کو ذہن نشین کر لیں. تو دو دعائیں مل گئیں، ایک تو وہ دعا جو ہم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار سمیت سینکڑوں دعائیں ہیں، پرانی بھی اور مسنون بھی، جو ہم صبح و شام کرتے ہیں. تو ایک تو وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آقا علیہ السلام کی تلقین کی ہوئی دعوات معصورہ کے مطابق ہم اپنے لیے کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں طلب کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں اپنے لیے اللہ رب العزت سے. ایک تو وہ دعا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا بھی دعا ہے. اس پر گفتگو آگے چل کے اگر وقت ملا آج کی نشست میں تو آ جائے گی، نہیں تو کسی اور موقع پر انشاءاللہ. درود پاک بھی دعا ہے، کیسے؟ کہ اس کے کلمات بھی ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تو درود بھیج اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ درود بھیج. ہم آقا علیہ السلام پر درود کا بھیجا جانا اللہ سے مانگتے ہیں. تو دو دعائیں جمع ہو گئیں، ایک دعا ہم نے اپنے لیے کی، خواہ وہ قرآن مجید کے الفاظ پر ہی کیوں نہیں مشتمل تھی. آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ قرآنی دعائیں ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، وہ دعائیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں، خواہ ان کلمات کی شکل میں دعا کی مگر اپنے لیے کی. اور ایک دعا اس کے ساتھ اول و آخر درود کی شکل میں ہم نے وہ ملائی جو ہے تو دعا مگر ہمارے لیے نہیں، وہ ہمارے آقا کے لیے، کہ اللہ تو اپنے محبوب کی شان کو اور بلند کر. اب وہ دعا کس طرح ہوئی، میں وہ نقطہ سمجھا دوں کہ صلات کا جو معنی ہے وہ بھی ذہن نشین کر لیں. ہمارے لیے تو درود یہ ہے نا کہ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ہمارا درود تو یہ ہے، یہ دعا ہے، اللہ کے حضور التجا ہے، دعا ہے. کہ اللہ تو درود بھیج اپنے حبیب پر، ہمارے آقا پر اور ان کی آل پر، دو درود بھیج، صلات بھیج. اور اسی طرح اللہ کا اپنا فرمان کہ میں بھیجتا رہتا ہوں اپنے حبیب پر درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب سوال یہ ہے کہ یہ ہے تو دعا کہ اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر میں نے کہا کہ یہ دعا ہے آقا کے لیے، اس کا معنی کیا ہے صلات کا جو حضور پر درود پڑھا جاتا ہے؟ امام ابو العالیہ التابعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تلامذہ میں سے، ان کے طریق سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پاک پر درود بھیجتے ہیں، یا ہم جب عرض کرتے ہیں اللہم صل علی سیدنا محمد، اے اللہ تو درود بھیج، تو اللہ کا حضور علیہ السلام پر درود بھیجنا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی شانیں بیان کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی شان فرشتوں کے سامنے بیان کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی محبوبیت کو بیان کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی فضیلت اور فوقیت کو بیان کرنا ہے، آقا علیہ السلام کے فضائل خصائل و شمائل کو بیان کرنا ہے، آپ کے اسم پاک اور ذات پاک اور ذکر پاک کی بلندی کو بیان کرنا ہے. کہتے ہیں حضور کی شان کو بیان کرنا اور حضور کی ثنا کرنا اور حضور کی تعریف کرنا، یہ کہلاتا ہے اللہ کا درود بھیجنا. حافظ ابن حجر عسقلانی بھی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ سب سے اعلی قول اللہ کے حضور پر درود بھیجنے کے معنی میں، اس کے معنی میں یہ ہے کہ صلاۃ اللہ تعالی علیہ ثناؤہ علیہ و تعظیمہ، سب سے اعلی اور سب سے ارجا معنی اللہ کا حضور پر درود بھیجنے کا یہ ہے کہ اللہ حضور کی شان بیان کرتا ہے، حضور کی ثنا کرتا ہے، اور حضور کی تعظیم یعنی آپ کی عظمت بیان کرتا ہے، اور آپ کی شان اور عظمت کو اور بلند کرتا ہے. تو مسلسل حضور کی شان کو بلند کرتا رہتا ہے، حضور کے ذکر کو بلند کرتا رہتا ہے، اور حضور کی عظمت اور شان فرشتوں کے آگے بیان کرتا رہتا ہے. اللہ کا یہ عمل جس سے حضور کی شان بلند سے بلند تر ہوتی رہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا حضور پر درود پڑھنا. اب یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ کا درود پڑھنا تو یہ ہوا کہ وہ حضور کی شان کو بلند کرتا ہے، اور حضور کی ثنا کرتا ہے، اور حضور کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کو ہر لمحہ بلند سے بلند تر کرتا رہتا ہے، یہ ہے اللہ کا درود پڑھنا. تو فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو امام عسقلانی نے اور دیگر آئمہ نے، تابعین نے، سب نے کہا کہ ان کا مطلب صلاۃ الملائکۃ علی، ان کا سلام صلاۃ پڑھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مزید طلب کرتے ہیں. والمراد طلب الزیادہ لا طلب اصل الصلاۃ. وہ عرض کر جب اللہ حضور کی شان کو بڑھاتا ہے تو ساتھ فرشتے جو درود پڑھتے ہیں حضور پر، ان کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے وہ التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ آقا کی شان کو اور بڑھا دے. اللہ حضور کی عظمت کو بڑھاتا ہے، یہ ہے اللہ کا درود پڑھنا حضور پر. اور فرشتے جو ساتھ ہی درود پڑھتے ہیں اللہ کے ساتھ مل کر، وہ ہر لمحہ ہر عمل کے ساتھ کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، باری تعالیٰ میرے ہمارے محبوب کی شان کو اور بلند کر دے، حضور کی عظمت کو اور اونچا کر دے، حضور کے مقام و مرتبہ کو اور بلند کر دے، حضور کے ذکر کو اور بلند کر دے، حضور کی اور شانیں سنا. اللہ فرشتوں کو حضور کی شان سناتا ہے، یہ ہے اللہ کا حضور پر درود پڑھنا. اور فرشتوں کا درود پڑھنے کا مطلب عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ حضور کی اور شان سنا اور حضور کی اور شان بڑھا، آقا کی شان اور سنا اور آقا کی شان اور بڑھا. وہ التجا کرتے ہیں طلب مزید کی کہ اور زیادہ کر. اور یہی معنی مومنین کے درود پڑھنے کا ہے. اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا، اس کو امام قسطلانی نے بیان کیا، المواہب اللدنیا میں بھی اور شرح صحیح بخاری ارشاد تمام کتب میں ائمہ محدثین نے. تو گویا اب ہم پلٹ کے اس نقطے پر آتے ہیں کہ درود دعا ہے. دعا کیا؟ اللہ سے التجا کرنا، اللہ سے مانگنا. جب فرشتے درود پڑھتے ہیں تو وہ بھی التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ حضور کی شان کو اور بلند کر، جیسے ابھی پہلے بلند کی ہے، اور اونچا کر حضور کے مرتبے کو، اور اونچا کر. جب ابھی تو نے بلند کیا، اونچا کیا، اس سے اور اونچا کر، اللہ پھر اور اونچا کرتا ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں اور اونچا کر، اللہ پھر اور اونچا کرتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے حضور کے مقام و مرتبہ کو بلند سے بلند تر کرتے رہنے کا، جو بغیر انقطاع کے تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو ہمارے درود پڑھنے کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عمل اور فرشتوں کا عمل ایک جیسا ہوتا ہے. ہمارا حضور کا درود پڑھنا اور فرشتوں کا حضور پر درود پڑھنا ایک ہی معنی میں ہے. تو مومن جب درود پڑھتا ہے، مسلمان امتی آقا علیہ السلام کا، تو عرض کرتا ہے باری تعالیٰ حضور کی شان اور اونچا کر، اے اللہ تو حضور پر درود بھیج، یعنی حضور کی شان کو اپنی شان کے لائق اور بلند کر، حضور کے مرتبے کو اپنی عظمت کے لائق اور بلند کر، اور حضور کے مقام کو اپنی عظمت اور اپنی شان کے مطابق اور بلند سے بلند تر کر. تو آپ نے دیکھا کہ یہ درود دعا ہو گئی آقا علیہ السلام کے حق میں، امتی بھی دعا کرتا ہے. باری تعالیٰ ہمارے محبوب کے ذکر کی دھوم اور مچا، ہمارے محبوب کی شان کو دنیا میں آخرت میں اور پھیلا، ہمارے آقا کے مقام و مرتبے کو اور اونچا کر. تو دو دعائیں جمع تھیں، ایک دعا وہ تھی جو ہم نے اپنے لیے کی، جو ہم نے اپنے لیے کی ایک دعا وہ تھی. مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا جو ہم نے اپنے لیے کی، خواہ وہ قرآنی الفاظ میں ہی کیوں نہ تھی، وہ دعا آسمان تک ہی نہیں پہنچی، وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو گئی، موقوف ہو گئی، روک لی گئی. اب وہ دعا کھڑی ہوئی ہے، لے جانے والے ملائکہ بھی روک دیے گئے، دعا کو تھام کے کھڑے ہوئے ہیں، اجازت ہی نہیں کہ یہ دعا اوپر اللہ کے حضور پیش کی جائے، انتظار ہو رہا ہے. بندے نے اللہ سے طلب کیا ہے، بندے نے اللہ سے مانگا ہے، بندے نے اللہ سے درخواست کی ہے، قرآنی الفاظ میں مانگا ہے، سب کچھ بجا، مگر دعا اور ملائکہ دعا کو لے جانے والے آسمان سے نیچے روک دیے گئے. انتظار ہو رہا ہے. بھائی کس شے کا انتظار کر رہے ہو فرشتو؟ بندے نے اپنے مالک سے، مولا سے مانگا ہے، اس کا مانگنا، اس کی التجا، اس کی استدعا، اس کی دعا، اس کی درخواست اللہ کے حضور کیوں نہیں پہنچاتے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، ہمیں حکم ہے، ہم اس سے اوپر نہیں جا سکتے، ہم کسی شے کے انتظار میں ہیں. کس شے کے انتظار میں ہو؟ ملائکہ کہتے ہیں حکم یہ ہے کہ دیکھو دعا مانگنے والے نے اپنے لیے تو مانگا ہے، مگر تاجدار کائنات اللہ کے محبوب کی شان کی بلندی بھی مانگی ہے یا نہیں؟ حضور کے مقام و مرتبہ اور عظمت کو بلند سے بلند تر ہونا، یہ دعا بھی مانگی ہے یا نہیں؟ یعنی درود پڑھا ہے یا نہیں؟ اگر اس نے درود پڑھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دعا سے بڑھ کر اللہ کے محبوب کے لیے دعا کی کہ باری تعالیٰ حضور کی شان تو نے جتنی بلند کر رکھی ہے اس سے بھی اور بلند کر، اور قیامت تک کرتا چلا جا. تو اگر حضور پر درود اس نے پڑھ دیا اور درود پہنچ گیا، تو پھر درود کی برکت سے ہم پھر چل پڑیں گے، اپنا سفر شروع کر لیں گے، اور اس بندے کی دعا بھی خدا کے حضور پہنچا دی جائے گی. اگر وہ درود پڑھنا بھول گیا، یا درود کو لازم و واجب نہ سمجھا، یا درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی قبولیت کا وسیلہ نہ جانا، یا درود کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا واسطہ نہ جانا، اور سمجھا میں نے اللہ سے مانگ لیا اللہ عطا کر دے گا، تو پھر یہ دعائیں یہیں رہ جائیں گی، انہیں آسمانوں تک بھی نہیں پہنچایا جائے گا. تو دعا اس وقت اوپر اٹھائی جاتی ہے جب اس کے آگے پیچھے آقا علیہ السلام پر پڑا گیا درود پاک ساتھ چلتا ہے. یہ تھی دوسری حدیث. اب آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آپ اللہ سے کچھ نہ مانگیں، اور اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، ارادوں کو، التجاؤں کو اپنے دل میں رکھیں، اور دل میں رکھ کر وہ سارا وقت آقا پر درود پاک پڑھتے رہیں، تو ایک شکل یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی ساری التجائیں مانگے بغیر پوری کر دے گا، اور ساری حاجتوں کی کفایت مانگے بغیر کر دے گا، اور ساری مرادوں کی کفالت مانگے بغیر کر دے گا. ایک شکل یہ، اور دوسری شکل یہ کہ اگر مانگو دعا کرو تو جان لو کہ دعا نہ آپ کے اور ہمارے مانگنے کے زور پر قبول ہوگی، نہ دعا اپنے زور پر اوپر جائے گی، اس دعا کو بھی قبولیت کی شرف سے نوازا جائے گا تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے گئے درود و سلام کی برکت اور وسیلے سے نوازا جائے گا. تو آقا علیہ السلام پر درود و سلام دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنتا ہے، اور آقا علیہ السلام پر درود و سلام خود مقبول دعا بن جاتا ہے. اور اس میں ایک چیز بڑی خاص ہے، اب یہاں اس کا جواب دوں کہ آقا علیہ السلام پر جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ خود دعا مقبول دعا کیسے بنتا ہے، یا اللہ کے حضور دعا کی قبولیت کا سبب کیسے بنتا ہے، ضامن کیسے بنتا ہے؟ ایک حدیث ہے جس کو آپ نے کثرت کے ساتھ سنا، اور بہت سے صیغوں کے ساتھ یہ حدیث نبوی آئی ہے. میں اس میں سے دو حدیثیں اس وقت پڑھ رہا ہوں، اور اس سے اس کا جواب دینا چاہوں گا، اس سوال کا جواب کہ درود پاک کیسے ساری دعاؤں اور مرادوں کی قبولیت کا ضامن بنتا ہے. دیکھو، بات میں نے کسی اور نقطے سے شروع کی تھی فضیلت بیان کر کے، تو اس نقطے کی طرف جانا تھا کہ سلام پہلے کیوں اور درود بعد میں کیوں، مگر اس کے فضائل پر گفتگو میں ہمارا وقت لگ گیا زیادہ، تو میں اس کا اس نقطے کی ایک وضاحت کر کے اختتام کروں گا تاکہ کلیتاً ترک نہ ہو جائے وہ موضوع، مگر یہ گوشے بڑے اہم ہیں جو سمجھنے والے ہیں. امام اقیلی نے روایت کیا اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، یہ حدیث جو میں ابھی سنا رہا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا: من صلی علیہ صلی اللہ علیہ ومن سلم علیہ سلم اللہ علیہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر درود پڑھا اللہ اس پر درود پڑھتا ہے، اور اللہ کا انسانوں پر مومنین پر درود پڑھنا، دیکھو نا یہ آپ سمجھ گئے کہ اللہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اس کا معنی کیا ہے، آپ سمجھ گئے اس کا معنی حضور کی شان، آپ کے ذکر اور آپ کے مقام و مرتبہ کو بلند کرنا اور آپ کی تعریف کرنا. اب اللہ پاک نے فرمایا جو میرے محبوب پر درود پڑھے میں اس مومن پہ درود پڑھتا ہوں، اور قرآن مجید میں ایک اور سورہ احزاب میں ایک اور مقام پر ہے والذی یصلی علیکم، مومنوں پر بھی اللہ درود پڑھتا ہے. تو مومنین پر، مسلمانوں پر اللہ درود کس معنی میں پڑھتا ہے؟ وہ معنی رحمت ہے، وہ معنی رحمت ہے. آقا علیہ السلام پر جب اللہ درود پڑھتا ہے تو آقا پر درود پڑھنے کا معنی رحمت نہیں ہے کہ رحمت بھیجتا ہے، اس درود پڑھنے کا معنی یہ نہیں. آقا کی امت پر مومنین پہ درود پڑھتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ ان پر رحمت بھیجتا ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں، ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے کا معنی حضور پر رحمت بھیجنا کیوں نہیں؟ سادہ بات ہے، اس لیے کہ حضور کو تو خود اس نے اپنی رحمت بنایا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس نے تو سراپا رحمت بنایا ہے آقا علیہ السلام پر، جس سے حضور خوش ہو جائیں اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، جو حضور کی غلامی میں آ گیا اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی. تو مومنوں پر جب اللہ درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہے مومنوں پر اللہ اپنی رحمت کرتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے محبوب پر درود بھیجا پڑھا تو اللہ اس پر درود، میں اس پر درود بھی پڑھتا ہوں، یعنی اس پر اپنی رحمت بھیجتا ہوں، اور اللہ کی رحمت بھیجنے کا مطلب ہے جو اس کے دل میں ہے وہ قبول کر لیتا ہوں، جو اس کی زبان پر ہے قبول کر لیتا ہوں. ومن سلم علیہ، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر سلام پڑھا سلم اللہ علیہ، اللہ اس پر سلام پڑھتا ہے. آقا علیہ السلام کے جو غلام حضور پر سلام پڑھتے ہیں اللہ ان پر سلام پڑھتا ہے. تو جن لوگوں نے حضور پر سلام بھیجا اللہ نے ان بندوں پر سلام بھیجا, اور سلام بھیجنے کا مطلب ہے اللہ نے کہا میرے بندوں میں تمہیں اپنی سلامتی عطا کرتا ہوں, تمہیں رحمت کی خیرات دیتا ہوں, تمہیں سلامتی کی خیرات دیتا ہوں. تو علماء محدثین کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنی رحمت اور سلامتی سے نواز دیا تو پھر کون سی دعا مردود ہوگی, دعائیں تو پھر قبول ہونی ہونی تھی. اس لیے جب بندہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام کو دعا کے ساتھ شامل کر دیتا ہے تو گویا درود و سلام کا شامل ہونا وہ سب دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت بن جاتا ہے, کیونکہ ساتھ ہی اللہ رب العزت اس پر درود بھیجتا ہے, یعنی اس پر اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے اور اپنی سلامتی کا نزول کرتا ہے. اور جس پر اللہ اپنی رحمت اور سلامتی نازل فرمائے اس کی التجا مردود نہیں ہوتی, رد نہیں ہوتی. یہ تو ہے کہ اللہ اس پر سلامتی بھیجتا ہے, سلام بھیجتا ہے. اب آگے دیکھیے, آقا علیہ السلام نے اپنا ذکر بھی فرمایا. حدیث پاک میں ہے جسے امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا, حدیث صحیح ہے, اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. کوئی شخص ایسا نہیں ہے میری امت میں شرق سے غرب تک پوری کائنات ارضی پر جو مجھ پر سلام پڑھے اور میں اس کے سلام کا خود جواب نہ دوں. آپ اندازہ کریں, شرق سے غرب تک اس کائنات ارضی میں بلکہ زمین و آسمان میں جو شخص بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. آقا نے فرمایا جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے الا رد اللہ علیہ روحی, اللہ تعالی نے میری روح مجھ میں لوٹا دی ہوئی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں سنتا نہیں ہوں, اللہ نے میری روح مجھ میں لوٹا دی ہوئی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جواب نہیں دے سکتا, نہیں, رد اللہ علیہ روحی, میری روح ایک لمحے کے لیے جسم سے جدا کی گئی تاکہ وفات کا حکم صادر آ جائے. مخلوق کا وفات پانا, اس حکم کا اطلاق ہو جائے کہ میں وفات پا گیا, روح سے مفارقت ہوئی جسم کی اور جسم سے مفارقت ہوئی روح کی, اور ساتھ ہی اللہ نے اس روح کو میرے بدن میں لوٹا دیا تو روح پلٹ کر میرے جسد اقدس میں آ گئی. میری روح مبارک کا مسکن و مستقر پھر میرا بدن اور میرا جسد ہے. تو جو کہ روح میرے جسم میں ہے سو میں سلام پڑھنے والوں کا سلام سنتا بھی ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. یہ معنی ہے حدیث پاک کا. تو آقا علیہ السلام تو جب سلام پڑھنے والوں کو حضور بھی جواب میں سلام بھیجتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوا؟ بندے نے کیا, یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو, یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک. تو امتی نے حضور پر سلام بھیجا, السلام علیک ایہا النبی, سلام بھیجا. آگے جواب میں آقا نے کہا میرے غلام تجھ پر بھی سلام ہو. اب تجھ پر بھی سلام ہو, اس کا پنجابی ترجمہ یہ ہوگا, پنجابی ترجمہ یہ ہوگا, او میرے وفادار غلامہ جیندہ رہو, جیندہ رہو, سلامت رہو, تو سلامت رہے. تو آقا علیہ السلام نے جواب میں دعا دی تو بھی سلامت رہے. تو جس کو آقا علیہ السلام بھی سلامتی کی دعا دے دیں اور جس پر اللہ تعالی بھی سلامتی کا نزول فرما دے تو صاف ظاہر ہے یہ سبب ہے کہ درود و سلام کے باعث اس کی پھر دعا رد نہیں ہوتی. آقا علیہ السلام پر جب ہم درود و سلام بھیجتے ہیں تو وہ تین طریقے سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. یہ اہم بات ہے, تین مختلف طریقوں سے, صرف ایک ہی چینل سے نہیں جاتا. ہم نے درود پاک ایک بار پڑھا, اس کے جواب میں اللہ نے 10 بار درود پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرہ، امتی نے 1 بار حضور پہ درود پڑھا، اللہ رب العزت نے حضور کے اس غلام پر 10 بار جواب میں درود پڑھا، رحمت بھیجی، 10 اس کے درجات بلند کر دیے، 10 اس کے گناہ معاف کر دیے، 10 بار اس پر درود پڑھ دیا، رحمت بھیج دی۔ یہ صلہ ہے 1 بار درود پڑھنے کا۔ اب میں جو بات اگلی عرض کرنے لگا وہ یہ کہ یہ ایک انفرادیت حاصل ہے درود پاک کو، کہ 3 مختلف طریقوں سے حضور کی بارگاہ میں ہمارا پڑا ہوا درود و سلام جاتا ہے، 3 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ تو یہ یاد رکھ لیجئے، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے جو کوٹ کر رہا ہوں، پہلا طریقہ، اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا مسند میں، اور امام ابو داؤد نے صحاح ستہ کی سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا، اور اس حدیث کے راوی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا طریق ہے کہ امام علی یعنی امام زین العابدین روایت کرتے ہیں سیدنا امام حسین سے، اور سیدنا امام حسین روایت کرتے ہیں سیدنا علی شیر خدا سیدنا علی المرتضی سے۔ تو گویا یہ ایک طریق سے امام حسن مجتبی روایت کر رہے ہیں مولا علی المجتبی سے، اور وہ آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور دوسرے طریق پر سیدنا امام حسین نے بھی سنا، اس کا مطلب ہے ایک ہی مجلس میں دونوں بھائیوں نے یہ حدیث اپنے والد سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنی۔ تو عن طریق الحسن وعن طریق الحسین عن علی ابن ابی طالب عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی جو حدیث، تو میں یہ عرض کر رہا تھا اسے امام ابو یعلا نے مسند میں بھی روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل امام ابو داؤد کا تو بتا ہی چکا۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان صلاتکم، یہ پہلا طریقہ کہ ہمارے درود و سلام کس طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں، اے گوشہ درود میں آنے والو، اے منہاج القرآن کے رفقا وابستگان، اور پوری دنیا کے حلقات درود اور گوشہ درود میں بیٹھ کر آقا پہ درود پڑھنے والو، اے اپنے گھروں میں بیٹھ کر آقا پہ درود پڑھنے والو، اور آقا علیہ السلام کی پوری امت میں ہر غلام ہر غلام ہر امتی، آقا کا ہر نوکر ہر گدا ہر عاشق جو دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی بیٹھ کر آقا پہ درود پاک پڑھتا ہے اور سلام پڑھتا ہے، وہ یہ خوشخبری سن لیں کہ اس کا درود و سلام 3 مختلف چینل سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ پہلا چینل کیا؟ براہ راست ہمارا درود و سلام آقا علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور آقا علیہ السلام بنفس نفیس ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں، درود و سلام ڈائریکٹلی بغیر فرشتوں کے واسطے کے، پہلا چینل یہ ہے ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کو پہنچتا ہے، مبارک ہو۔ اب اس کے لیے حدیث کوٹ کر رہا ہوں، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ وَسَلَامَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ، حدیث کے الفاظ یاد رکھ لیں کہ بے لوگو مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود اور تمہارا سلام، اِنَّ صَلَاتَكُمْ وَسَلَامَكُمْ، تمہارا درود اور تمہارا سلام یہ دونوں مجھ تک براہ راست پہنچتے ہیں، یبلغنی، تمہارا درود خود پہنچتا ہے مجھ تک، پہنچایا نہیں جاتا، تمہارا سلام خود پہنچتا ہے ڈائریکٹ مجھ تک، کسی ذریعے سے پہنچایا نہیں جاتا۔ یہ میں پہلے چینل کی بات کر رہا ہوں، دوسرے چینل پہ الگ آتا ہوں۔ اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اور درود پڑھو براہ راست میری بارگاہ میں آتا ہے، جہاں کہیں بھی ہو سلام پڑھو براہ راست میری بارگاہ میں آتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ امام ابو یعلا نے اسے امام حسن مجتبی کے طریق سے روایت کیا، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اسے سیدنا امام حسین کے طریق سے آقا علیہ السلام تک سند متصل سے روایت کیا، اور سیدنا امام حسین کے طریق سے جو الفاظ آئے ہیں آقا علیہ السلام کے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حیث ما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، لوگو جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے جس کونے جس گوشے میں ہو، مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے۔ فإن صلاتکم تبلغنی، کہ تمہارا درود براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ پھر اسے امام بحقی نے بھی روایت کیا ہے سنن کبریٰ میں اور ترغیب میں بھی، اور بہت ساری اسناد حسن کے ساتھ، اسناد صحیح کے ساتھ، مختلف صحابہ کے طریق سے، تابعین کے طریق سے۔ یہ تو ایک طریقہ ہو گیا کہ درود براہ راست آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا طریقہ ہے، وہ سن لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے کا، وہ فرشتے کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اس کے علاوہ بھی فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، تمہارے پڑھے ہوئے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ دوسری حدیث آ گئی۔ تو گویا یہ دوسرا چینل ہو گیا کہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تمہارا درود بذریعہ ملائکہ، ملائکہ پیش کرتے ہیں۔ اور وہ کس طرح پیش کرتے ہیں، وہ طریقہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی نسائی اور دارمی میں حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے، ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغنی من امتی السلام۔ فرمایا اللہ پاک نے ایسے کروڑوں اربوں کھربوں کے حساب سے ملائکہ پیدا کیے، اللہ تعالیٰ کے بہت کثیر تعداد میں ایسے فرشتے ہیں، وہ فرشتے روئے زمین پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، شہر شہر میں، قریا قریا، گوشہ گوشہ، تمام مساجد علاقوں میں، جہاں جہاں درود پاک کے حلقے ہوتے ہیں، یا ایون کسی گھر میں بھی بیٹھ کے کوئی آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھتا ہے، تو وہ صرف درود پاک کلیکٹ کرنے کے لیے اللہ پاک نے مقرر کی ہیں ملائکہ۔ ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض، وہ زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، جہاں کوئی شخص یا کوئی جماعت تنہا یا حلقہ کی صورت میں آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ درود پاک سن کر، کلیکٹ کر کے مجھ پر، میرے پاس، میری امت کا درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یبلغونی من امتی السلام، میری امت کا پڑا ہوا سلام مجھ پر اور میری امت کا پڑا ہوا درود مجھ پر مجھے پہنچاتے ہیں۔ تو دوسرا چینل یہ ہو گیا کہ زمین پر ملائکہ منتشر ہیں تمام طرق میں، اطراف و اکراف میں، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک ہمارا درود اور ہمارا سلام پہنچاتے ہیں۔ اور اسے امام بزار نے اور امام دہلمی نے جو روایت کی، اور یہ بھی رجال صحیح کے ساتھ اس کی سند ہے، اس میں لفظ فرمایا ان للہ ملائکتا یطوفون فی الطرق یبلغون عن امتی السلام، کہ گلیوں میں، کوچوں میں، راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں فرشتے، اور ان کا مقصد وحید یہ ہوتا ہے کہ تلاش کریں ان مجالس کو، حلقات کو، گوشوں کو، جہاں آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اور کلیکٹ کر کے پوری دنیا سے میری امت کا درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ دوسرا چینل ہے۔ تو پڑھنے والے کا درود و سلام ڈائریکٹلی آقا علیہ السلام پر سب سے پہلے پہنچ گیا، اس کے لبوں سے نکلا، آقا علیہ السلام کی سماعت مقدسہ تک پہنچ گیا۔ دوسرا چینل پوری روئے زمین سے ملائکہ کلیکٹ کر کے پہنچاتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی تعظیم و تکریم کے لیے۔ اور اس کے بعد تیسرا چینل یہ ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، تیسرا چینل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے خاص، وہ آقا علیہ السلام کے مزار اقدس پر، روضہ اقدس پر، قبر انور پر کھڑا ہے جالی مبارک کے پاس، اور اللہ پاک نے اسے قوت سماعت دی ہے، وہ ساری کائنات کی، ساری مخلوق کی آوازوں کو اونچا پڑے یا آہستہ پڑے ان کو سنتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ایسی قوت سماعت دی، اور قیامت کے دن تک جہاں جہاں جب جب کوئی شخص آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ فرشتہ سنتا ہے ڈائریکٹلی، اور سن کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی وقت ساتھ پیش کرتا چلا جاتا ہے، اور جب پیش کرتا ہے تو ساتھ درود اور سلام پڑھنے والے کا نام، اس کے والد اور ایک روایت میں اس کے باپ دادا تک کا نام پیش کر کے، اور ایک روایت میں اس کی نشانی تک بیان کرتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس کے حسب و نسب کے ذکر کے ساتھ پیش کرتا ہے. حدیث کے الفاظ سن لیجئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وکل بقبری ملکن اعطاہ اسماء الخلائق فلا یصلی علی احد الا یوم القیامہ الا بلغنی باسمہ واسم ابی ھذا فلان ابن فلان یا رسول اللہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک. فرمایا قیامت کے دن تک جب میں وفات پا جاؤں گا تو میرے مزار اقدس کے پاس ایک فرشتہ نوکری دے گا قیامت تک، اور پوری روئے زمین پر جو شخص مجھ پہ درود و سلام پڑھے گا اللہ نے اس کو قوت سماعت دی ہے، وہ سن کر مجھے پیش کرے گا اور عرض کرے گا یا رسول اللہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا فلاں جگہ سے آپ پہ درود و سلام اس نے بھیجا ہے اور میری بارگاہ میں پیش کرے گا. اس طرح تین ڈیفرنٹ چینلز سے ہمارے درود و سلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں، تین ڈیفرنٹ چینل سے پہنچتے ہیں، اور آقا علیہ السلام پھر ان کا جواب ہمیں ارشاد فرماتے ہیں. یہ میں نے دوسری بات کر دی، اب گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک نقطہ چونکہ ابتدان میں نے کہہ دیا تھا، اور ارادہ شروع میں یہ تھا کہ زیادہ گفتگو اس نقطے کی تشریح پہ کروں گا، اور اس کے اندر بہت سے دیگر معارف تھے، وہ انشاءاللہ تعالی کسی اور موقع پر میں اس کا بیان کروں گا تفصیل سے. اس وقت میں چونکہ میں نے گفتگو کر دی تو میں چاہتا ہوں کہ صرف اس کا تذکرہ ہو جائے، تاکہ وہ بیان ہمارا جو ہے وہ آج خالی نہ رہ جائے اس سے. قرآن مجید میں حکم تو یہ ہے کہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھو اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھو، درود کا حکم پہلے اور سلام کا بعد میں. مگر نماز کے اندر جب درود و سلام پڑھنے کا عملاً وقت آیا تو تشہد میں اللہ رب العزت نے پہلے سلام رکھا اور بعد میں درود رکھا. سلام آپ پہلے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر اس کے بعد آپ کلمہ شہادت پڑھتی، اس کے بعد آخر میں تشہد کے آخری حصے میں آپ دو بار درود پاک پڑھتی. تو وہاں نماز میں درود بعد میں سلام پہلے. اس میں بہت سے معارف ہیں، اب وقت اس وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ان میں جاؤں. میں حسب وعدہ صرف ایک نقطہ اس کی وضاحت کے لیے آج بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی کسی اور موقع پر خاص اسی نقطے پر پھر گفتگو کریں گے. جب نماز کا وقت آیا تو درود پر سلام کو مقدم کر دیا، حالانکہ آیت کریمہ میں درود مقدم تھا سلام پر، امر میں، حکم میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ائمہ نے، محدثین نے، جن میں بڑے بڑے اکابر ائمہ حدیث ہیں، امام ابن حجر عسقلانی ہیں، امام قسطلانی ہیں، امام سمودی ہیں، اور وہاں سے ائمہ محدثین جلیل القدر محدثین علامہ ابن القیم ہیں، وہ تمام محدثین لکھتے چلے آ رہے ہیں ان وجوہ کو، اور حتیٰ کہ آخری زمانے میں ہندوستان کے جو علماء ہیں، علماء دیوبند میں، ان میں علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے اور دیگر کئی علماء ان تک نے اس نقطے کو بیان کیا ہے. علامہ انور شاہ کاشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی فتح الملہم صحیح مسلم کی شرح میں بیان کرتے ہیں. یہ میں نے ریفرنسز اس لیے دیے کہ پتہ چلے آپ کو کہ پہلے زمانوں کے ائمہ محدثین سے لے کر آج ہمارے زمانے، اس پچھلے دور تک کے علماء مختلف مکاتب فکر کے سارے اس نقطے کو نہ صرف بیان کرتے چلے آئے ہیں بلکہ یہی ان کا عقیدہ اور ایمان رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ سلام اس لیے مقدم ہے کہ جب آدمی نماز مکمل کر کے اللہ رب العزت کے حضور ساری حمد و ثنا کر لیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہے، اس کے حضور رکوع اور سجود کر لیتا ہے، اور اینڈ پر تشہد میں بیٹھتا ہے، اور اس میں پھر اپنی ساری عبادتیں اللہ کے حضور بطور نظر کے پیش کر دیتا ہے. التحیات للہ، التحیات سے مراد تمام قولی عبادتیں. اے باری تعالیٰ، میری سب قولی عبادتیں، میری دعائیں اور زبان کی جتنی زبانی قولی عبادتیں سب تیرے لیے ہیں. التحیات للہ والصلاوات، اور میری ساری بدنی اور عملی اور فعلی عبادتیں جو انسان اپنی جسمانی اعمال سے بجا لاتا ہے وہ بھی بندگیاں تیرے لیے ہیں. والطیبات، اور میری ساری مالی عبادتیں، سب کچھ تیرے لیے اور تیری نظر کرتا ہوں. جب وہ سب کچھ اللہ کے حضور نظر کر دیتا ہے، یہ بات نکتے والی، یہ اس طرح ہے جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ خالصتاً اللہ کے لیے. جب بندہ نماز کی عبادت میں اپنے آخری حصے میں شامل ہوتا ہے اور اپنی ساری عبادتیں، اپنی نیاز مندیاں، اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنا صدق، اپنا اخلاص، اپنی نیتیں، اپنے فعل، سب کچھ اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے اور پوری بندگی اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندانہ طریقے سے پیش کر دیتا ہے، تو اس نیاز مندی کے کمال پر پہنچ کر اس سے پردہ اٹھایا جاتا ہے.